تبرج کے بارے میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثة لا تسأل عنهم، رجل خرج من الجماعة وعصى إمامه حتى مات، عبد أبق من مواليه حتى مات، وامرأة غاب عنها زوجها فقد كفاها مؤونة الدنيا تبرجت بعده. تین لوگوں کے بارے میں پوچھو بھی نہ، یا اس کو محاورے میں یوں کہتے نا کہ تین لوگوں کی تو بات ہی نہ کرو. نمبر ایک، وہ شخص جو جماعت سے نکل جائے اور اپنے امام کی نافرمانی کرے اور اس پر اس کا انتقال ہو جائے، وہ برباد ہے، کامیاب نہ ہوگا، یعنی مراد یہ ہے. نمبر دو، وہ غلام جو اپنے مالک کو چھوڑ کر بھاگ جائے اور مر جائے، وہ بھی برباد ہوا، مت پوچھو اس کے بارے میں جب اس کا حال یا انجام کیا ہوتا ہے. نمبر تین، وہ عورت جس کا شوہر اس کے پاس نہیں ہے، یعنی مثلا فوت ہو گیا ہے یا دوسرے ملک چلا گیا ہے، غاب عنہا زوجہا، اس کا زوج اس سے غائب ہو گیا ہے، کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے اس کے پاس نہ ہونے کی، اور اس نے اسے دنیا کے تفکرات سے آزاد کر دیا. فقد کفاہا مؤونت الدنیا، یعنی شوہر نے بیوی کی ضروریات کے لیے مال بھی چھوڑا. تبرجت بعدہ، اس کے بعد وہ عورت تبرج کرے، یعنی اپنی زیب و زینت ظاہر کرے، یعنی شوہر نے اس کے لیے مال و متاع چھوڑا ہے، اسے کھانے پینے کی فکر نہیں، رہائش کی فکر نہیں، ہر چیز سے اس کو بری کر دیا، اس کو سکونت مہیا کی، اس کے لیے ضروریات زندگی فراہم کی، لیکن خود اس کے ساتھ نہ رہ سکا، کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے، تو اس کے بعد وہ تبرج اختیار کرتی ہے، یعنی اپنی زینت کو بے پردگی کے ساتھ یا بے احتیاطی کے ساتھ ظاہر کرتی ہے، یہ سوچ کر کہ شوہر تو ہے نہیں جو مجھے پوچھے گا، کچھ دن آزادی کے مل گئے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف اس عورت سے تبرج کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیونکہ بہت سے شوہر ہوتے ہوئے بھی اس چیز کا احساس نہیں کرتے کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کو تبرج نہ کرنے دیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ میں نے عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے، اور ان اسباب میں ایک سبب تبرج بھی ہے. کچھ اور اسباب تو یہ تھے نا کہ وہ لان تان کثرت سے کرتی ہیں، اور اس کی دلیل ایک اور حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیکون فی آخر الزمان نساء کاسیات عاریات رؤوسهن کأسنمة البخت اذا رأیتموهن فلعنوهن فإنهن ملعونات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ریحها وإن ریحها لتوجد من مصیبة کذا وکذا. سیکون فی آخر الزمان، آخری زمانے میں نساء، ان کچھ عورتیں ہوں گی، یعنی قیامت سے پہلے کے دور کی بات ہے. یہاں آپ نے فرمایا قیامت کے برپا ہونے سے پہلے میری امت میں ایسی عورتیں آئیں گی، نساء کاسیات، کاسیہ کہتے ہیں لباس پہنے ہوئے. کس کو کہتے ہیں؟ کپڑے کو. کہاں پڑھا آپ نے یہ؟ کسوت ہننا، پیچھے پڑ چکے آپ. نساء کاسیات، کپڑے پہنے ہوئے ہیں عورتیں، آریات، اس کے باوجود ننگی ہیں، کپڑے پہن کر بھی ننگی ہیں، اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ سی تھرو کپڑے پہننا یا بہت ٹائٹ کپڑے پہننا، جس کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، شفاف اور وسواس. شفاف کیا ہوتا ہے؟ ٹرانسپیرنٹ، سی تھرو. اور وسواس کہ جس میں سے ایک ایک فگر وسط اس کا بیان ہو رہا ہے یا اس کی صفت بیان ہو رہی، پورے کا پورا نظر آ رہا ہے کپڑے کے اندر سے بھی. نساء کاسیات عاریات رؤوسهن کأسنمة البخت، ان کے سر اونٹوں کی کوہان کی مانند ہوں گے. آپ کے زمانے میں یہ انداز نہیں تھا، اس لیے آپ نے کیا فرمایا؟ بعد کے زمانے میں، بعد کے دور میں آئے گا، جب تم ان عورتوں کو دیکھو تو ان پر لعنت برساؤ، اس لیے کہ وہ عورتیں لعنت کی مستحق ہیں. یہ عورتیں جنت میں داخل نہ ہو سکیں گی، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ریحها، اور جنت کی خوشبو نہ پا سکیں گی. ان ریحها لتوجد من مسيرة قضا وقضا، حالانکہ جنت کی خوشبو سینکڑوں میل کی دوری سے محسوس ہوگی، جنت کی خوشبو سینکڑوں میل کی دوری سے آ رہی ہوگی، لیکن ان عورتوں تک وہ خوشبو بھی نہیں آئے گی. بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ دو قسم کے لوگ ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، یعنی آپ کے زمانے میں نہیں پائے جاتے تھے، ان میں ایک قسم تو مردوں کی ہے اور دوسری قسم عورتوں کی، اور وہ بھی اسی قسم کی حدیث ہے جس میں تقریباً یہی لفظ آتے ہیں. وہاں دو لفظ اور بھی ہیں جو اس روایت میں نہیں، اور وہ ہیں مائلات مملات. خاص طور پر آپ نے سروں کے تبرج کی بات بھی کی، کیونکہ برج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نمایاں کرنا. برج بروج قلعے، قلعہ پورے شہر میں نمایاں ہوتا ہے، اس کے لیے برج کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ بروج بنائے جاتے ہیں، اونچے اونچے جو مینارے وغیرہ ہوتے ہیں دور سے نظر آتے ہیں. تو عورت کے جسم کا کوئی بھی حصہ جو خاص طور پر نمایاں ہو کے سامنے آئے، اور اس میں سر کے اوپر بالوں کا بہت نمایاں ہو کے سامنے آنا، اس کی کیا شکلیں ہو سکتی؟ نمبر ایک، بالوں کے اندر اور بال ڈالنا. ایک اور حدیث میں بھی منع کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والواصلات والمستوصلات، ان عورتوں پر جو گودنے لگواتی ہیں، یعنی ٹیٹوز بنواتی ہیں، یعنی جسم میں پرماننٹ چینج کر دیتی ہیں، خود بناتی ہیں کسی سے بنواتی ہیں، یعنی بنانے والی بھی اور بنوانے والی بھی دونوں ہی اس میں شامل ہیں. واصلات والمستوصلات، بالوں کو جوڑنے والی ہیں. وصل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جوڑ لگانا، اور یہ جوڑ، یہ واصلہ کا اور مستوصلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے بالوں میں پیچنگ کرنے کے لیے. مثلاً بال اگر چھوٹے ہیں تو لمبے بالوں کا رواج آ گیا، تو مصنوعی بال لگا کے ان کو خوب بڑھا کے دکھایا، یا پھر پیڈنگ کی سر میں اس طرح کہ سر اپنے اصل سائز سے کئی گنا بڑا نظر آئے. یہ بھی چونکہ شخصیت میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے، اس لیے اس کو بھی ناپسند کیا گیا. اور کیا صورت ہو سکتی ہے؟ ترمذی کی روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن الواشمات والمستوشمات والمتنمسات مبتغیات للحسن مغیرات لخلق اللہ. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے والی، گودوانے والی اور بال اکھیڑنے والی عورتوں پر افزائش حسن کے لیے جو یہ کام کرتی ہیں سب پہ لعنت کی ہے. ایسی عورتوں کو اللہ تعالیٰ کی پیدائش میں تبدیلی کرنے والی قرار دیا گیا. اور آج آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہمارے سکارف نہ اوڑھنے کی وجوہات میں ایک وجہ کیا ہوتی ہے؟ بال بیٹھ جائیں گے، بال بیٹھنے کا بھی خوف لاحق ہوتا ہے، جبکہ بال اٹھانے کو ہی پسند نہیں کیا گیا کہ انسان اپنا حلیہ ایسا بنائے کہ وہ ایکسٹرا چیز اس کے اوپر لگی ہوئی نظر آئے، بلکہ ایک روایت کے مطابق تو اس طرح کے اٹھے ہوئے بالوں میں نماز بھی نہیں ہوتی. اسی لیے آپ نے عام طور پہ سنا ہوگا کہ جوڑے میں نماز ہوتی ہے، کہ بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں، تو اس میں یہ کہ نیچے بال لپیٹ کے اس طرح ہے کہ وہ نمایاں نہیں ہو رہے، لیکن یہ کہ یہاں پر پونی بنا کے بالکل اوپر اٹھا دینا یا سر کے اوپر ایک اور طرح کی کوئی چیز ایکسٹرا نظر آنا، یہ نماز کے خشوع کے بھی خلاف ہے. بظاہر تو لگ رہا ہے کہ ہمارا دین بہت ہی سخت ہے، تو ٹھیک ہے، سختی بالکل برداشت نہ کریں اور نکل بھاگے اس سے، آؤٹ کر دیں اس سب کو، نہیں ہوتا ہم سے، چھوڑ رہے ہیں سب، کہیں اور جا کے پناہ لے لیں، کسی اور سے مدد مانگ لیں، کسی اور کے دامن میں چھپ جائیں. لا یجدون من دون اللہ ولیا ولا نصیرا. اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر کہاں سے کوئی دوست ملے گا، کہاں سے مددگار ملے گا؟ کہیں بھی جہاں ایکسٹرا نظر آئے گا، کوہان کی طرح. آپ دیکھیے کوہان کہاں ہوتی ہے، اگر اونٹ کو دیکھیں تو تھوڑا پیچھے کر کے ہی ہوتی ہے نا. اس سے مراد یہ کہ جیسے اگر آپ نے اپنے ہی بال لپیٹ لیے، تو پن لگا لی کہ گرمی سے بچ جائیں، یا ذرا سے اونچے کر لیے، وہ اور چیز ہے. یہاں جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ اس کو باقاعدہ اونچا کیا جائے، اس کے اندر سٹرس کے ساتھ یا کسی بھی طرح، کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے. دیکھیں اب مجھ سے آپ کیا ہو رہا ہے، یہ وضاحت آپ مجھ سے خود زیادہ بہتر جانتے ہیں. ہم جب دین میں یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں نا کہ بہت زیادہ سوال شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے بھی دین ایک تو مشکل ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو سمجھ میں آ رہی ہے اور جو اسپرٹ ہے اصل، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کا ذکر نہیں کیا. جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن میں گردن کا لفظ نہیں، کان کا لفظ نہیں، چہرے کا لفظ نہیں، سر کا لفظ نہیں، فلاں. تو آپ دیکھیں کہ ساری آیات حجاب میں تو کسی بھی چیز کا لفظ نہیں، بازوؤں کا لفظ بھی کوئی نہیں، ٹانگوں کا لفظ بھی کوئی نہیں، یا ہے کہیں؟ آپ کہیں جو وہ ٹانگوں کا لفظ آیا ہی نہیں، تو ٹانگیں ڈھانپنا ضروری ہے؟ اور عرب عورتیں پنڈلیاں کھول کے اسکارف پہنے ہوئے ہوتی ہیں، تو کیا ان کا حجاب درست نہیں؟ یا کسی اور کی مثال دے کے کہیں کہ وہ فلاں بازو کھول کے سر پہ حجاب اوڑھے بھی ہوتی ہیں تو وہ ٹھیک نہیں؟ بازو کا لفظ چونکہ قرآن میں کہیں بھی نہیں آیا. تو جب لباس کا، حجاب کا، جلباب کا، ثیاب کا ذکر آ گیا تو یہ سب کہاں اوڑھے پہنے جاتے ہیں؟ ساروں پہ تو نہیں ڈالے جاتے، وارڈ روب میں تو نہیں لٹکانے کے لیے، یہ جسم سے اب اوپر ہی جائیں گے نا. اب لفظ اگر خمار آ جائے تو کیا یہ عقل کی سیدھی سادی بات نہیں کہ خمار دوپٹے کو کہتے ہیں؟ دوپٹہ کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ یا تو ہم کہیں قرآن میں لفظ خمار نہیں ہے، جب ہے تو خمار کا مطلب ہے سر ڈھانپنے کی چیز. خمار قمیض کو نہیں کہتے، خمار شلوار کو نہیں کہتے، خمار موزوں کو نہیں کہتے، خمار سر کے کپڑے کو کہتے ہیں. جب سر کا کپڑا آ گیا تو سر کا لفظ لکھنا ضروری تھا، کیونکہ اگر باڈی پارٹس کے نام لکھے جانے لگتے قرآن میں تو پھر تو میرا خیال ہے کہ اگر پلکوں کا لفظ نہ آتا تو آپ کہتے پلکیں تو آئے نہیں اس میں، تو اس لیے ان کو الگ کر لو. قرآن کا انداز وہ نہیں جو ہمارا انداز ہے باتوں کو سمجھنے کا. قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے حجت نہیں چھوڑی، بہت ہی اچھے انداز میں جو احکام ہے ان کو واضح کر دیا گیا ہے. لیکن جب ہمارا ماننے کو دل نہیں تو بہت سے بہانے ہم واقعی کر سکتے ہیں، بہت سی حجتیں لا سکتے ہیں. ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس جنت کی خوشبو نہ پائیں گے. صحابہ نے پوچھا دیوس کون ہے؟ فرمایا وہ مرد جو اپنے گھر والوں میں برائی دیکھے اور اس کی اصلاح نہ کرے، یعنی بے غیرت کے معنوں میں. ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے، آپ کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، رونگٹے کھڑے تھے. ارشاد فرمایا سبحان اللہ ما فتحت الخزائن اليوم وما ذا انزل من الفتن ایقظوا صواحب الحجرات ترب کافیۃ فی الدنیا عاریۃ یوم القیامہ. سبحان اللہ، آج میں نے خواب میں کتنے بڑے بڑے خزانے دیکھے جو میری امت کے لیے کھول دیے گئے ہیں. یعنی کیسے وہ کس طرح کے خزانے آپ کو دکھائے گئے خواب میں کہ آپ کی امت یہ سب حاصل کرے گی، اور کتنے فتنے بھی اتار دیے گئے. یعنی صرف خزانے ہی نہیں دکھائے گئے آپ کو، ساتھ کتنے بھی دکھائے گئے کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی امت کن کن فتنوں کا شکار ہوگی. پھر فرمایا ایقظوا، جگاؤ بیدار کرو، صواحب الحجرات، ان حجروں والیوں کو، اپنی ازواج کی طرف اشارہ تھا کہ سوئی پڑی ہیں جبکہ اتنے فتنے دکھائے گئے ہیں آپ کو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی بھی آپ کو کوئی ایسا خواب نظر آئے کہ جس میں آپ کو ایک دم پریشانی ہو تو آپ دائیں بائیں دیکھتے ہیں گھر والے کہاں ہیں، یا ایک دم آپ پریشان ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو فتنوں کا نزول دیکھا، جیسے کتاب الفتن میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ میں فتنوں کو تمہارے گھروں کے اوپر بارش کے قطروں کی طرح داخل ہوتے دیکھ رہا ہوں. کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ کہ بارش کے قطروں کی طرح ہر گھر میں داخل ہو جائیں گے. بارش کے قطرے کہاں سے آتے ہیں؟ بادلوں سے. تو سیٹلائٹس کا جو سسٹم ہے اس کے ذریعے جو ایک گھر میں فتنہ داخل ہوا ہے، کیا اس کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا؟ بارش کے قطروں سے کیوں تشبیہ دی گئی؟ کسی بھی اور چیز سے دے دی جاتی، لیکن بارش کے قطرے اوپر سے آتے ہیں. تو وہ فتنے جو وہم و گمان میں نہ ہو تمہارے، ایسی ایسی جگہوں سے آ ٹپتے ہیں کہ تم سوچ بھی نہیں سکو گے کہ کیسے مشکلات میں مبتلا ہو گئے. کتنے فتنے بھی اتار دیے گئے، حجرے والیوں کو جگاؤ، کیونکہ دنیا میں بہت سی کپڑے پہننے والیاں قیامت کے دن ننگی ہوں گی. ان کو جگانے کے لیے کیوں کہا گیا؟ کہ وہ اس کے کچھ عبادت کریں، توبہ استغفار کریں، آخرت کی فکر کریں. فرب کاسیت ان سے دنیا عاریت یوم القیامہ، بہت سی کپڑے پہننے والیاں. یہاں کپڑے پہننے والیاں سے مراد یہ ہے کہ جو بہت باعزت اور بہت مرتبے والی اور بہت مقام والی اور اپنے اچھے لباس کی وجہ سے پہچانی جانے والی خواتین. کیونکہ عام طور پر لوگ عزت کس کی بنا پر کرتے ہیں؟ کسی کی. بہت سے لوگوں کو حجاب پہننے میں خوف اسی لیے تو آتا ہے کہ ہمارے اس ڈریس کی وجہ سے ہماری عزت نہ ہوگی، لوگ ہمیں پوچھیں گے نہیں، ہمیں اگنور کر دیا جائے گا. فرمایا دنیا میں کتنی ہی عزت والیاں قیامت کے دن ذلیل ہو رہی ہوں گی، ان کے لباس اتروا دیے جائیں گے. اور ایک اور معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ایسے لباس پہننے والیاں کہ جو پہن کے بھی ننگی رہے قیامت کے دن تھا ان کو لباس عزت میسر ہی نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواب میں فتنے اترتے دیکھے تو سب سے پہلے اٹھ کر آپ نے خواتین کا ذکر کیا, کیونکہ بخاری کی جو دوسری روایت اس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ نقصان دہ کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. تو جتنی بھی آپ نے آیات پڑھی ہیں ان سے جو چیزیں سامنے آتی ہیں بطور خلاصہ کے, وہ نمبر ایک باطنی اور قلبی پردہ جسے حیا بھی کہا جاتا ہے, دلوں کی طہارت اور نگاہوں کی حفاظت کا پردہ. نمبر دو جسم کا ڈھانکنا جسے ستر کہا گیا, جس کے لیے لباس کا اوڑھنا ضروری تھا, جس کا ذکر سورت الاعراف میں بھی ہے اور سورت النور میں بھی ہے. تیسرا پردہ جسے حجاب کہا گیا, جس کے لیے جلباب پہننا ضروری تھا جو نامحرم مردوں سے ہے. اور چوتھا اور آخری عورت اور مرد کے دائرہ کار کا الگ کرنا, ری مکسنگ سے پرہیز تاکہ فتنوں سے بچا جا سکے. یہ کسی نے لکھا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اوروں سے تو پردہ کرتے ہیں مگر گیٹ ٹوگیدر وغیرہ میں جب شوہر کے دوست اپنی بیویوں کے ساتھ آتے ہیں تو ہم بھی ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور شوہر کے دوستوں سے پردہ نہیں کرتے. اس سے بھی بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, بعض اوقات بےحودہ جوکس بھی ایک دوسرے کو سنائے جاتے ہیں, یعنی جب وہ فری ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے تو پھر ہر طرح کی گفتگو ہونے لگتی ہے. محرموں کی فہرست میں شوہر کے دوستوں کا تو کہیں بھی ذکر نہیں آیا. آپ دیکھیں کہ جو لسٹ ہے جن سے آپ فری ہو سکتے ہیں وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود بتا دی ہے, اس میں آپ اپنی مرضی سے کیا اضافہ کر سکتے ہیں. اگر کر سکتے ہیں تو شوہر کے دوستوں کا اضافہ کر لیجئے, اور اگر نہیں کر سکتے تو میں تو کم از کم آپ کے لیے نہیں کر سکتی کہ آپ ان کے ساتھ ہنسی مذاق کریں, گھنٹوں بیٹھیں شوہر کی موجودگی میں بیٹھیں, ان کی غیر موجودگی میں بیٹھیں. پھر کسی نے لکھا کہ حجاب میں نقاب بھی ضروری نہیں کہ ہم کریں. یہ کہتے ہیں کہ حجاب میں نقاب ضروری نہیں, میں اسے پوچھوں گی کہ نقاب لفظ کہاں سے آیا ہے, یہ کس کا ایجاد کردہ ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا نقاب کا لفظ بعد کے دور کی پیداوار ہے یا اس کا کوئی تصور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا, یا آپ کی کسی حدیث میں بھی یہ لفظ ملتا ہے؟ کیا یہ ایک ایلین لفظ ہے جو بعد میں لوگوں نے کوئی ملی بھگت سے داخل کر لیا ہے اسلام میں, یا کہیں قرآن و سنت میں اس کا ذکر موجود ہے؟ تو حدیث کے الفاظ ہیں عربی کے, لا تنتقب المرأة المحرمة, احرام والی عورت نقاب نہ پہنے. اس کا کیا مطلب ہے کہ بغیر احرام والی بھی نہ پہنے, یہی مطلب ہے نا. حدیث کہتی ہے احرام والی عورت نقاب نہ پہنے, آپ کہتے ہیں احرام کے بغیر والی عورت بھی نقاب نہ پہنے. عموماً یہی معنی کیا جاتا ہے کہ چونکہ حج کے موقع پر نقاب سے منع کیا گیا ہے تو عام دنوں میں بھی نقاب منع ہونا چاہیے. یہ دلیل بہت زیادہ دی جاتی ہے, لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کیا بتاتی ہے کہ ہم اس وقت اپنے چہرے کھول لیتے تھے جب مردوں کے قافلے گزر جاتے تھے, جب مرد سامنے آتے تھے ہم پھر ڈھانپ لیتے تھے. احرام کی حالت میں اجازت ہے, رخصت ہے, منع کیا گیا ہے. اگر وہاں کوئی نہیں پہنتا تو اس میں کیا ہے, اس میں رخصت کا پہلو موجود ہے. لیکن وہاں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل ہمارے سامنے ہے کہ جہاں کتنا ہو یہ مرد بالکل سامنے آ کے گھورنا شروع کر دے تو وہاں اپنے آپ کو ڈھانپ لے. اور اس کو آپ عملی طور پر دیکھ سکتے ہیں آج کل بھی جا کر کہ بہت سی خواتین فتنے کی وجہ سے حالت احرام میں بھی اپنے چہروں پہ کچھ نہ کچھ آگے پیچھے کیے ہوئے ہوتی, کیونکہ اب ماشاءاللہ مرد حضرات اتنے مہذب ہیں کہ احرام میں بھی چھیڑنے سے گریز نہیں کرتے. پھر دوسری بات آپ دیکھیے کہ اس کو تو پھر آپ کہیں گے کہ حدیث میں ہے اور حدیث کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں, اس لیے آپ یہ تو کوٹ ہی نہ کریں. تو چلیے اس آیت پہ آ جائیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن, ان چار لفظوں کی وضاحت کر دیں مجھے آپ کسی طرح. نمبر ایک یدنین علیہ کا کیا مطلب ہے؟ کہیں سے بھی کسی عربی ڈکشنری میں ابنا کا لفظ اللہ کے سلے کے ساتھ معنی لے آئیے میرے پاس کے لٹکانے کے علاوہ کچھ اور ہے اس کا معنی, یدنینا اللہ کا مطلب لٹکانا ہے، ارخا جیسے آپ یہ کرٹن لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں، لپیٹنا نہیں ہے جیسے آپ صوفے یا کسی اور چیز کے اوپر لپیٹتے ہیں، اس کا معنی ارخا ہے. یہ صرف یدنینا نہیں ہے، صرف یدنینا الہ نہیں ہے، یہ یدنینا اللہ ہے. یہاں لپیٹنے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں لٹکانے کی بات ہو رہی ہے. اس پہ عمل پہلے زمانے کے لوگ کس طرح کرتے تھے؟ گھنگٹ نکال کر. اب آپ کہیں یہ گھنگٹ کا لفظ بھی کوئی نیا ہی لفظ معلوم ہوتا ہے، کہیں دیکھنے سننے میں نہیں آیا. کیا ایسا ہی ہے؟ یہ گھنگٹ کا لفظ دلہن کے لیے شادی کے موقع پر تکلفاً پہلے ہوتا تھا، شاید اب تو خیر وہ بھی نہیں رہا. اس میں ابن جریر اور ابن المنذر کی روایت ہے کہ محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبیدہ السلمانی سے اس آیت کا مطلب پوچھا. حضرت عبیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہو چکے تھے، حاضر خدمت نہ ہو سکے تھے. حضرت عمر کے زمانے میں مدینہ آئے، وہیں کے ہو کر رہ گئے. انہیں فقہ اور قضاء میں قاضی شرع کا ہم پلہ مانا جاتا تھا. انہوں نے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے اپنی چادر اٹھائی اور اس طرح اوڑا کہ پورا سر اور پیشانی اور منہ ڈھک گیا، صرف ایک آنکھ کھلی رہی. ابن عباس بھی اس کی قریب قریب یہی تفسیر کرتے ہیں. ان کے جو اقوال ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ نے نقل کیے ہیں، ان میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے نکلے تو اپنی چادروں کے پلو اپنے اوپر سے ڈال کر اپنا منہ چھپائیں اور صرف آنکھیں کھلی رکھیں. یہی تفسیر قتادہ اور سدی نے بھی کی ہے. عہد صحابہ اور تابعین کے بعد جتنے بڑے بڑے مفسرین تاریخ اسلام میں گزرے ہیں، انہوں نے بالاتفاق اس آیت کا یہی مطلب بیان کیا ہے. یعنی شریف عورتیں اپنے لباس میں لوڑیوں سے مشابہ بن کر گھروں سے نہ نکلیں، کیونکہ ان کے چہرے اور سر کے بال کھلے ہوتے تھے. انہیں چاہیے کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کا ایک حصہ لٹکا لیا کریں تاکہ کوئی فاسق ان کو چھیڑنے کی جرات نہ کرے. یعنی چہرے کا پردہ نہیں تھا، لیکن کن کے لیے نہیں تھا؟ لوڑیوں کے لیے. لیکن ایسی عورتیں کہ جن کا ایک سٹیٹس تھا یا جن کا ایک وقار تھا، ان کے لیے یہ ایک معروف بات تھی. اسی طرح ابو بکر دساد جو مفسر ہیں، زمخشری، نیشاپوری، امام رازی، ان سب کے آپ ریفرنس دیکھیں تو یہی بات ہے. ائمہ اربعہ میں امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل سب چہرہ ڈھانپنے کا کہتے ہیں. امام ابو حنیفہ کے مذہب میں چہرہ کھولنے کی بات ہے، لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جہاں فتنہ ہوگا وہاں عورت چہرہ ڈھانپے گی. ان سب اقوال کو آپ ایک طرف رکھ دیجئے، مجھے صرف اس لفظ کا ترجمہ آپ خود کر کے بتا دیجئے، کہیں سے کوئی اور ترجمہ نکال کے لے آئیے کہ یدنینا علیہن میں لٹکانے کا معنی ہے یا نہیں ہے. پہلے لوگ گھنگٹ نکالتے تھے، اب کیا کرتے ہیں؟ اسکارف کو تھوڑا آگے کر لیتے ہیں، اور سہولت کے لیے جب وہ نقاب بنایا گیا تو اس نقاب کو ناک کے اوپر سے لٹکا لیتے ہیں، اور اس طرح لٹکانے کا معنی پورا ہو جاتا ہے. آپ چاہیں تو نا نقاب کا لفظ استعمال کریں، اور جلباب جو قرآن یہاں آپ کو کہہ رہا ہے کہ اپنے جلباب میں سے اپنے اوپر سے لٹکا لیں، تو اس کو کھینچ کے لٹکا لیں. جیسے بعض ممالک میں خواتین، جیسے ایرانی اور ترکش خواتین، بیچ میں سے ناک اور آنکھیں کھلی رکھتی. لیکن یہ کہنا کہ بالکل بال بھی کھول دیے جائیں، اور کام بھی، اور گلا بھی، اور زیور بھی، اور سینہ بھی، اور پھر کہا جائے کہ نہیں اسلام میں کہاں لکھا ہے چہرے کا تو لفظ کہیں نہیں ہے، پھر تو کانوں کا بھی نہیں ہے، پھر تو بال کا بھی نہیں ہے، پھر تو سر کا بھی نہیں ہے، پھر تو بہت سے لفظ نہیں ہے. تو کیا صرف مختلف لفظوں کی وجہ سے یہ حکم آئے گا، یا اس کی کوئی اپنی بھی روح یا اسپرٹ ہے؟ اور جلباب میں سے بال، یہ نہیں کہا گیا کہ سارے جلباب کو لٹکا کے رکھیں. کیا کہا گیا ہے؟ ایک ایک لفظ پہ غور کریں. اگر آپ صرف قرآن کو لے لیں اور ایک ایک لفظ کو خود غور سے دیکھیں، یدنینا علیہن، اپنے اوپر سے لٹکا لیں، من جلابی بہن، جلباب کہتے ہیں بڑی چادر، کہ بڑی چادر میں سے بعض حصہ لٹکا لیں، اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ اس کو آپ ایکسپلین کر کے مجھے بتا دیجئے، اس پہ عمل کا طریقہ آپ مجھے سکھا دیجئے، کیسے کریں گے؟ یدنینا علیہن من جلابی بہن. اب یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ عورت کا گھر سے باہر نکلنا زیادہ عام ہو گیا، اس کی ضروریات بڑھ گئیں، اس کے مسائل کچھ مختلف ہو گئے. پھر یہ کہ اس زمانے میں عورتیں جو تھیں ان کے اندر ایک سادگی نمایاں تھی، اور یہ سادگی میرے خیال ہے کہ ہماری نانی دادی کے وقت تک بھی کافی حد تک پریویل کر رہی تھی. زیب و زینت کا یہ فتنہ جو انڈسٹریل ریولوشن کے بعد آیا ہے، پوری دنیا میں یہ اس سے پہلے شاید ہی کہیں ہو کہ جس میں تبرج کی ایک خاص وہ نکل آئی صورت. تو اس میں اب آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے, میں آپ کو بالکل نہیں کہتی کہ آپ ضرور برقع پہنے, آپ گاؤن پہنے, آپ یہ پہنے, آپ وہ پہنے, آپ کا جو جی چاہے کریں, لیکن اس حکم پر عمل آپ کی اپنی ذمہ داری ہے, میری نہیں. یہ آپ خود فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کیا پہننا ہے. یدنینا علیہن من جلابیبہن پہ کیسے عمل کرنا ہے, نہ پہنے گاؤن نہ پہنے اسکارف, لیکن خمار اور جلباب تو آپ کے جسم پہ ہوگا. یعنی جب ایک عورت چادر بھی بڑی اوڑے گی نا, اس کے نیچے بھی خمار اس کو پہننا ہوگا, کیونکہ وہ قمیض شلوار کے ساتھ خمار عورت کے لباس کا حصہ ہے, پارٹ آف دی ڈریس. وہ نیچے پہنا ہوا, اس کے اوپر جب چادر اڑے گی تو وہ ایک تو چپکی بھی رہے گی اور ایک دم اتر اتر کے نہیں پڑے گی, اور دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ اس کو کھینچے گی تو وہ سطر کا تقاضا پورا ہو جائے گا. کچھ لوگوں نے سہولت کے لیے کیا کیا, اس سارے ڈریس میں تھوڑی سہولت اس طرح پیدا کی کہ بڑی چادر کو سی کر کھلا کھلا گاؤن بنا لیا, اور خمار کو چادر کے بھی حصے میں ذرا بڑا کر کے اس کو اوپر سے کھینچ لیا, کچھ ادھر سے ڈال لیا, لٹکا لیا, اور اس حکم کو اس طرح پورا کر لیا. لیکن یہ کہنا کہ یہ ہے نہیں, اس کو ذرا سوچ کر کہیں. یہ کہیں کہ ہم نہیں ماننا چاہتے, یا ہماری کوئی مجبوری ہے, یا ہمارے پاس جواب ہے اللہ تعالیٰ کے پاس دینے کے لیے, وہ ایک الگ بات ہے, وہ آپ اپنے پاس رکھیں ضرور. لیکن یہ کہنا کہ یہ ہے نہیں, یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ظلم ہوگا. خود نہیں بدلنا چاہتے, نہ بدلیں, اللہ کی کتاب کو مت بدلیں.